بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مقدمة المجموع الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه يسبيار رسالة مقدمة يشرح قد أسجاري ومن بعد كرر في آداب العالم المتعلم، عالم طالب علم كي آداب کو بیان کرتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے آداب المتعلم، طالب علم کے آداب، اس کے طلب علم میں کیا آداب ہیں، اور پوائنٹ نمبر 25 پر بات کی تھی پچھلے درس میں. آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 26 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَ مَجْلِسَ الشَّيْخِ، اور اگر طالب علم شیخ کی مجلس میں پہنچے فَلَمْ يَجِدْهُ، اور اسے مجلس میں نہ پائے، کیا کرے؟ انتظرہو، اس کا انتظار کرے. ولا يفوت درسه الا ان يخاف كراهه الشيخ لذلك، اور اپنے درس کو نہ چھوڑے یا سکپ نہ کرے الا یہ کہ اسے یہ معلوم ہو کہ شیخ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں. کس چیز کو نہ پسند کرتے ہیں؟ کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ طالب علم مجلس علم میں پہنچا ہے، شیخ کو اپنی جگہ پہ نہیں دیکھا، استاد کو اپنی جگہ پہ نہ پایا، کیا کرے؟ امام صاحب فرماتے ہیں انتظار کرے. کامن سینس کی بات ہے، انتظار کرنا چاہیے، انتظار کرے. اگر انتظار نہیں کرتا تو دوسرا کیا آپشن ہے؟ دو پاسبلٹیز، یا تو انتظار کرے گا چلا جائے گا، اگر چلا جاتا ہے تو پھر اس کا درس رہ جائے گا. اگر شیخ دیر سے آتا ہے وہ درس ہو جاتا ہے، درس مس ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسے انتظار کرنا چاہیے اور اپنے درس کو نہ چھوڑے جب تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو کہ شیخ اسے اس چیز کو نہ پسند کرتے ہیں. کس چیز کو نہ پسند کرتے ہیں؟ کہ اس کا زیادہ انتظار نہ کیا جائے اور بغیر وجہ درس کو نہ چھوڑا جائے. دونوں چیزیں، بعض اوقات شیخ دیر سے آتے ہیں، اسے پتہ جب میں دیر سے آتا ہوں تو بعض تو لاب چلے جاتے ہیں اور اسے اچھا نہیں لگتا. طالب علم کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے نا، صبر کی ضرورت ہے، تحمل کی ضرورت ہے. بس یوں آیا جہاں کا نہیں ہے تو جان چھوڑ گئی چلے گئے، نہیں، ایسا کام نہیں بنے گا. تھوڑا انتظار کریں. آج کل تو ویسے موبائل کا سسٹم ہے، ٹیلی فونز ہیں، اعلانات ہو جاتے، واٹس ایپ ہے، فوراً میسج آ جاتا ہے کہ آج درس نہیں ہوگا، شیخ صاحب نہیں آ رہے، تو پہلے سے جان چھوڑ جاتی ہے. اس زمانے میں ایسا معاملہ نہیں تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، سفر کر کے بھی آتے تھے. میں نے مثال بھی دی تھی کہ الامام بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ اندلس سے سفر کرتے ہیں، اسپین سے، اسپین یورپ میں ہے، اور امام احمد حنبل کی طرف آتے علم حاصل کرنے کے لیے، مدینہ تک آتے ہیں. امام صاحب کو نظر بند کیا ہوتا ہے پھر گھر میں، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو منع کیا دیا فطرت خلق و قرآن کی وجہ سے. اتنے لمبا سفر کرنے کے باوجود بھی علم سے محروم ہو جائیں، تو انہوں نے عرض کی امام صاحب گھر جب دستک دی تو امام صاحب کا مجھے منع کیا کہ میں تو نہیں درس دے سکتا، کہتے میں بھکاری کی شکل اختیار کر کے آؤں گا، دستک دوں گا کہ بھکاری آیا ہے، آپ مجھے کچھ احادیث سنا دینا، میں اپنے قلم دوات چھپا کے آؤں گا اپنی آستین میں، اور دیکھنے والوں کو یوں لگے گا کہ میں بھیک مانگ رہا ہوں، میں کچھ احادیث لے کے چلا جاؤں گا. اور عجب بات دیکھیں، سبحان اللہ، مسند بقی بن مخلد حدیث کی بڑی کتابوں میں سے کتاب ہے، لیکن عجب بات ہے کہ آج اس کا وجود نہیں ہے، نہیں ہے اس کا وجود. اس کا ذکر کئی علماء نے کیا، اپنے زمانے میں یہ چیز موجود تھی، لیکن سبحان اللہ آج مفقود ہے، موجود نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ حدیث کا علم ناقص ہے؟ نہیں والله، ناقص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. تو جو حدیث نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دین ناقص ہے. کسی شخص کے جینے مرنے سے یا کسی شخص کے علم کے ہونے نہ ہونے سے دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تا قیامت اس میں رہنا ہے، لیکن خیر میں کمی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر یہ علم بھی ہوتا تو چار چاند اور لگ جاتے، حدیث اور مجموعہ آ جاتا اور حدیث میں اور حدیث شامل ہو جاتے، لیکن سبحان اللہ قدر اللہ ما شاء فعل. برہا تو دور دور سے لوگ آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. آج ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے دروس میں آتے ہیں تو پاؤں ساتھ نہیں دیتے، پاؤں ساتھ دیتے پھر کمر ساتھ نہیں دیتے، کمر ساتھ دیتے تو پھر کندھے ساتھ نہیں دیتے، کندھے ساتھ دیتے تو پھر سر ساتھ نہیں دیتا. یعنی اٹھتے اٹھتے یوں مشکل سے ہم قدم بڑھتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر شیخ کی مجلس میں آئے، درسگاہ میں پہنچے، شیخ موجود نہ ہو، اس کا انتظار کرے، ان لیکن اسے یہ خدشہ ہو کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں اس کے انتظار کرنے کو. اصل بات یہ ہے کہ انتظار کیوں کر رہے تھے، آج درس نہیں ہے تو کیوں کھڑا ہے؟ اور اس زمانے میں یا تو درس مدارس میں مساجد میں ہوتے تھے یا گھروں میں ہوتے تھے. تو بعض اور شیخ صاحب گھر کے سامنے کھڑے ہیں، ایک گھنٹہ گزرے کھڑے، دو گھنٹے پھر کھڑے. اب شیخ صاحب آج درس نہیں دینا تو کھڑے کیوں باہر؟ تو اب اس کو یہ چیز ناپسند ہے، اور طلاب علم کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز شیخ کو پسند ہے کیا ناپسند ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگر ایسا معاملہ تو اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی دیر ہو جاتی ہے اور طلاب چلے جاتے، یہ بھی بعض علماء کو ناپسندیدہ بات ہوتی ہے، اسے انتظار کیوں نہیں کیا؟ تو طالب علم کو دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز اس نے کرنا ہے، انتظار کرنا مناسب ہے اس وقت یا چلے جانا مناسب ہے اس وقت. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے شیخ کی پسندگی ناپسندگی سے اور اس طالب علم کی چاہت سے. بأن يعلم من حاله الإقراء في وقت بعينه. اور یہ چیز بھی اسے جاننا چاہیے طالب علم کو کہ کس وقت میں شیخ پسند کرتا ہے کہ اس پہ قراءت کیجیے، پڑھا جائے. اس زمانے کیا ہوتا تھا کہ ایک طالب علم قاری ہوتا تھا جو پڑھتا تھا، تو شیخ صاحب سنتے تھے اور کچھ شرح بھی کرتے تھے، یا جو اس نے پڑھا ہے غلطی اس کی تصحیح کرتے تھے، یا شیخ صاحب خود پڑھتے تھے. تو اگر قاری ہے اور شیخ صاحب کو پسند ہے کہ یہ شخص پڑھے اور دیر بھی ہو جاتے تو اس کو انتظار کرنا ہے، تو اس کو انتظار کرنا چاہیے. فلا شق علیہ بطلب قراءۃ فی غیرہ. اور اگر اب طالب آیا ہے قراءت کے لیے تاکہ اس کا جو تلفظ ہے، اس نے جو پڑھا ہے صحیح ہے غلط ہے، کچھ غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کی جائے، کس چیز کی وضاحت درکار ہے تو وہ پوچھ لے. اگر شیخ صاحب کے پاس وقت نہیں ہے یا وہ درسگاہ میں نہیں آیا ہے تو اس کا نہ انتظار کیا جائے، جب شیخ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا خاص انتظار کیا جائے تاکہ اس کے لیے مقرر وقت کے علاوہ بھی وقت نکالا جائے، اس کے جو قرت ہے وہ سنی جائے. اگر ایسی بات ہے تب بھی اسے انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. قال الخطیب، الخطیب هو الخطیب الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہتے وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه. سبحان الله. وإذا وجده نائما لا يستأذن عليه. اور اگر شیخ کو استاد کو سوتا ہوا پائے کہ سو رہا ہے تو اسے اندر آنے کی اجازت نہیں مانگنی چاہیے. بل يصبر حتى يستيقظ او ينصرف. بلکہ اسے صبر کرنا چاہیے جب تک کہ شیخ کو جاگ نہیں آ جاتی یا وہ چلا جائے. طالب علم پہنچا ہے، شیخ صاحب آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. تین پاسبلٹیز ہیں کرنا کیا ہے. نمبر ایک، اجازت لے کے اسے جگا دے، شیخ صاحب کہتے ہیں یہ نہیں کرنا. ٹھیک. نمبر دو، صبر کرے، انتظار کرے. کب تک؟ جب تک اسے جاگ نہیں آ جاتی. نمبر تین، خاموشی سے چلا جائے. تھوڑی دیر انتظار کیا، جاگ نہیں ہوئی، خاموشی سے چلا جائے. یہ تین پاسبلٹیز ہیں. تو پہلی تو منع ہے، باقی جو دو ہیں دونوں جائز ہیں. اب دونوں سے بہتر کیا ہے، کہ اس نے انتظار کرنا ہے یا چلے جانا ہے خاموشی سے؟ دیکھیں، والاختیار الصبر. اور دونوں میں سے راجح کیا ہے؟ اختیار کس چیز کا ہے؟ صبر کرنے کا ہے. کیوں؟ کما کان ابن عباس والسلف یفعلون. سبحان اللہ. جیسا کہ اس نے عبداللہ بن عباس اور سلف کیا کرتے تھے، اگر شیخ صاحب نہیں ہیں یا آرام فرما رہے ہیں تو اسے جگاتے نہیں تھے بلکہ انتظار کرتے جب تک کہ جاگنا جاتے اور پھر درس سن لیتے. سبحان اللہ. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حبر هذه الامه, صحابہ کرام میں سے بڑے علماء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. قرآن مجید کی تفسیر کے بے مثال مفسر ہیں, صرف اپنے زمانے میں نہیں بلکہ آج تک. سبحان اللہ. طلب علم کے لیے دیکھیں آپ, نام ایسے نہیں کمایا, نام سے نہیں کمایا جاتے, نام کام سے کمائے جاتے ہیں. اور کام کے لیے وقت درکار ہے, کام کے لیے محنت ہے, کام کے لیے مشقت ہے, صبر ہے. ہم تو چاہتے کہ بس شارٹ کٹس اور دو چار مہینے میں ہم عالم بن جائیں, یہ دو چار سالوں میں کوئی کمال کر کے دکھائیں, ایسا نہیں ہوتا. اور یہاں پہ سلف سے مراد بعض سلف جو کیا کرتے تھے یا اکثر سلف کیا کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور امام خطیب البغداد معروف محدث ہیں اپنے زمانے کے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے, گویا کہ وہ خود بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یعنی کہ ہمیں وہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں, خود ایسا نہیں کرتے تھے. تو کیا شیخ صاحب کو سونا چاہیے درسگاہ میں اور اس کو جگہ نہیں ملتی سونے کی؟ بھی انسان ہے, بشر ہے, تھک جاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کیا کام کرتے تھے؟ کولی تھے. کولی ایئر کنڈیشن کا بیٹھ کے کوئی ڈاکٹر صاحب کی طرح کوئی پرسکرپشن لکھتا رہتا ہے یا کولی بوجھ اٹھاتا رہتا ہے, کیا کرتا ہے؟ مشقت والا کام ہے نا. اب ایک شخص کام کر کے آتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں, اور اس کا اصل مقصد ہے کہ درس گاہ میں بیٹھ کے جب آج کی کمائی کمالی فوراً بازار چھوڑ کے واپس مسجد کی طرف آتے یا گھر کی طرف چلے جاتے اور مجلس میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے. تو اگر بعضوں کا تھکاوٹ ہو جاتی ہے, آنکھ لگ جاتی ہے, اونگ آ جاتی ہے, نیند آ جاتی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. طالب علم کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض طالب علم جلد باز ہیں, جوش و جذبات ہیں, رہا نہیں جاتا. اگر شیخ صاحب تھوڑی دیر سے آتے ہیں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے, درس میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے تو بابر گھڑی دیکھتے ہیں, آج کا درس ضائع ہو گیا, ایک درس سکپ ہو گیا, ایک درس مس ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم اتنی دیر سے انتظار کر رہے ہیں, وقت پہ نہیں آتے, دیر سے آتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں عام بات کر رہا ہوں, عام بات کر رہا ہوں. آپ تو ماشاء اللہ سب سمجھدار ہیں ماشاء اللہ, آپ کے لوگ, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں, ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں, جو ایسا کہتے ہیں. تو سلف سے ہم کچھ سیکھ لیتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. پوائنٹ نمبر 27, امام صاحب فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يَغْتَنِمَ التَّحْصِيلِ فِي وَقْتِ الْفَرَاغِ. یہ بہت بڑی اہم بات ہے, کہتے ہیں اور چاہیے طالب علم کو کہ طالب علم کے لیے فارغ وقت میں اسے غنیمت سمجھتے ہوئے علم حاصل کرے. فارغ وقت کی تلاش, آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ فارغ وقت کی تلاش میں رہے اور اسے غنیمت سمجھے. فی وقت, کون سے وقت ہے؟ نمبر ایک الفراغ, فارغ وقت. والنشاط, نمبر دو. نشاط کسے کہتے ہیں؟ جی فرتیلی, ایکٹیو ہوتا ہے, ایکٹیو, ایکٹیو, کوئی شک نہیں ہے. پھرتی, ایکٹیو رہنا. اور ہم بھی نشاط کو نشاط ہی کہتے ہیں, اسے بھی کہا جاتا ہے. وحال الشباب, تیسرے نمبر پہ جوانی کی حالت میں. وقوت البدن, جسم کی طاقت کے وقت میں. نمبر پانچ ونباہت الخاطر, اور جب اس کے ذہن متنبہ ہو, یعنی چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار ہو. نمبر چھ وقلت الشواغل, اور اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے. چھٹے نمبر پہ جب مشغلے بہت کم ہو. قبل عوارض, اس سے پہلے کہ رکاوٹیں آ جائیں. کون سی ہیں؟ دو بڑی رکاوٹیں, البطالۃ وارتفاع المنزلہ, البطالہ بے روزگاری، البطالہ بے روزگاری ہے، جاب لیسنس. وارتفاع المنزلہ، اول برند مرتبہ حاصل کر لینا. جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، میں سے ایک بھی آ جائے، تو پھر طلب علم کے راستے میں مشغلے بڑھ جاتے ہیں. قلت الشواغل کی بات ہوئی نا، قلت الشواغل کی ضد میں یہ دو چیزیں آتی ہیں. جب یہ دو چیزیں آ جائیں، روزگار فراہم ہو اور درجہ بلند ہو چکا ہو، طالب علم اب عالم یا بڑے طالب علم کی کرسی پہ بیٹھ گیا، اب اس کے مشغلے بڑھ چکے ہیں. فقد روینا عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، فرماتے ہیں تفقہوا قبل ان تسودوا، پہلے علم حاصل کر لو، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم بلند مرتبے پر پہنچ جاؤ. تسودو سیادت سے ہے، سید بلند مرتبے والے کو کہتے ہیں، یعنی اس سے پہلے کہ تم عالم بن جاؤ اور مصروف ہو جاؤ تعلیم میں، اس سے پہلے خود علم حاصل کر لو اور سمجھ لو، کیونکہ تو آپ کے پاس وقت، پھر وقت تو ایک ہی ہوتا ہے انسان کے پاس، یا طلب علم کا ہے یا تعلیم کا ہے، یا خود علم حاصل کرتا رہتا ہے یا پھر جب دوسروں کو تعلیم دیتا ہے تو پھر اس کا اپنا وقت طلب علم کا کم ہو جاتا ہے. جیسے انڈر لائن کرنے، تفقہوا قبل ان تسودوا، سیدنا عمر بن الخطاب کا قول ہے یہ، رضی اللہ تعالی عنہ و اصحاب اجمعین. علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم تعلیم دینے والے بن جاؤ اور بلند مرتبہ پر فائز ہو جاؤ. وقال الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، تفقہ قبل ان ترأس، علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تم ریاست کو حاصل کر لو. ریاست مسمتر سیاست نہیں ہے، الریاسہ سے مراد صرف سیاست ریاست نہیں ہے، الریاسہ کا مطلب ہے کہ تعلیم کا رتبہ، استاد کا رتبہ، معلم کا رتبہ حاصل کرنا. رئیس صدر ہوتا ہے، رئیس، تو صدارت حاصل کرنے سے پہلے، کیونکہ شیخ ہی صدر ہوتے ہیں مجلس کے، اس سے پہلے کہ تم مجلس کے صدر بن جاؤ اور عالم کی کرسی پر بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے خود علم حاصل کر لو. فَإِذَا رَأَسْتَ فَلَا سَبِيلَ لِلتَّفَقُّهُ، امام شافعی فرماتے ہیں بس جب تم صدارت منزلت حاصل کر لو گے تو پھر طلب علم کے لیے کوئی راستہ آپ کے لیے باقی نہیں رہے گا. واضح ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ علم میں کوشاں رہے، جد جہد کرتا رہے، اور یہ کبھی نہ سمجھے میں عالم بن گیا ہوں، کیونکہ جب وہ یہ سمجھتا ہے میں عالم بن گیا ہوں، جیسے پہلے گزر چکا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہل نہیں ہے. طالب علم کی کوئی زندگی، کوئی خاص وقت نہیں ہے، زندگی سارے طالب علم کے لیے ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر میں یا اس کے بعد اسلام قبول کیا. اسلام کو کرنے کا معنی ہے کہ علم میں پہلا قدم رکھا، اسلام کے بغیر جہالت ہی جہالت ہے. تو اصل علم ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اصل علم دین اسلام میں ہے. جو باقی ادیان تھی وہ تحریف شدہ ادیان ہے، پہلے آگ کے پجاری تھے، پھر یہودی بنے، پھر نصارہ کے قریب گئے، پھر یہودی کے غلام بھی بنے. کس لیے؟ صرف حق کی تلاش میں، حق کو سمجھنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے. یہودی کو بھی دیکھا توحید نہ سمجھ سکے، کیونکہ ان کے پاس کہاں توحید ہے. نصارہ کو بھی دیکھا نہیں سمجھ سکے، آخر میں ان کے پادری سے مرنے سے پہلے ان سے پوچھا کہ حق مجھے کہاں سے ملے گا، پھر انہیں سچ بولا کہ ایسی جگہ پر جہاں پر نخلستان ہے، وہاں پہ عرب میں سے ایک نبی آنے والا ہے، وہی سچا نبی ہے. پھر جا کے وہ آتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلب علم کے لیے کوئی خاص عمر نہیں ہے. داڑھی سفید ہو گئی تو کب کہتے ہیں اب بچوں کی باری، ہم تو تمام ہو گئے. کیا تمام ہو گئے بھائی؟ عمر 40 سال میں داڑھی سفید ہو ہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس گئے کام سے. دیکھیں سید سلمان فارسی کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے, علم میں پہلا قدم رکھتے ہیں اور کمال کا علم حاصل کرتے ہیں, اور کبار الصحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. پوائنٹ نمبر 28, ویأتنی بتصحیح درسہ الذی یتحفظہ تصحیحا متقنا علی الشیخ. ویأتنی بتصحیح درسہ, اسے خاص اعتناء کرنی چاہیے کس چیز کی؟ اپنے درس کی تصحیح کی, کہ جو اس نے حاصل کیا ہے صحیح حاصل کیا ہے. دیکھیں کوانٹیٹی پہ زور نہیں دیتے تھے, بات بار بار آ رہی ہے الحمد اللہ, کوالٹی ہونی چاہیے. آج واللہ کوالٹی کا فقدان ہے. آج اگر کوالٹی والا علم مل جائے نا, واللہ مسلمان جیسے دنیا میں لوگ نہیں ہیں. یہ تفرقے ختم ہو جائیں, یہ سارے جیسے مصیبتیں جو امت میں پر ہیں ٹل جائیں سارے. کوالٹی ہونی چاہیے علم کی. کوالٹی کیسے ملے گی؟ جو سنا دین بن گیا, کسی بزرگ کا قول دین بن جاتا ہے. کوالٹی بنتی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا تین چیزوں سے. کیا ہے؟ چابی. علم کی چابی کیا ہے؟ صحیح پڑھنا, صحیح سمجھنا, صحیح حفظ کرنا. صحیح پڑھیں گے کیسے؟ کتابوں سے. کیا خیال ہے؟ جب تک یہی بات اس لیے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ علماء کو پڑھ کے سناتے تھے, حدیث سناتے تھے, کہاں پہ زیر زبر کے فرق ہے بتا دیتے, غلط ہے یوں پڑھو اسے. اور آج اکثر صلی اللہ کا شکر آج تک بھی موجود ہے. یہ پڑھنے والا شیخ پر سلسلہ جو ہے مساجد میں, اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھی اسی طریقے سے علم حاصل کیا ہے. تو یہی طریقہ ہے, آج بھی اللہ گھر میں یہی چیز پڑھائی جاتی ہے اس طریقے سے. کتاب لیتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے تفسیر سعدی پڑھنی ہے, تو آپ شیخ پر پڑھیں گے, وہ کچھ تعلیقات کریں گے کیونکہ شرحت ہو چکی ہے سعدی کی رحمۃ اللہ علیہ, تو جہاں پر کچھ چیز کی وضاحت تو کر دیں گے, ورنہ آپ وہ سن رہے ہوتے ہیں جو پڑھ رہے ہیں, اور باقی سب سن رہے ہوتے ہیں سننے والے کہ جو پڑھا جا رہا ہے. غلطی تو شیخ فوراً ٹوک دیتے ہیں, یوں زیر زبر ہے, یوں نہیں, یہاں پہ یہ پڑھنا ہے, یہاں پہ ایسا پڑھنا ہے, آیت ہے, حدیث ہے, یا شیخ کا قول ہے. اس طریقے سے آپ کی تقویت ہو جاتی ہے پڑھنے میں, کہ آپ کے جو پڑھنے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. خاص ہم عجم کے, ہم جو عجم ہیں ہمارے لیے سخت ضرورت ہے. ہم زیر زبر اکثر غلطی کر لیتے ہیں, وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ محنت سے ہوگا. میں بھی طالب علم ہوں, سبق سے میری بھی ہو جاتی ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, لیکن محنت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا مزید آگے چلنے کی ضرورت ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ اتنی بتصحیح درس ہی, درس جو اس نے حاصل کیا ہے صرف کوالٹی نہیں. آج یار ایک حدیث پڑھیے بس نہیں, ایک پڑھیے لیکن کام کی پڑھیے, کمال کی پڑھیے. تلفظ بھی ٹھیک ہے, ترجمہ بھی ٹھیک ہے, مفہوم بھی ٹھیک ہے, اس میں سے جو فوائد ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں, اور کیا چاہیے؟ یہ کوالٹی ہے کہ نہیں؟ لیکن صحیح بخاری پڑھنی, ختم بخاری کرنے, بھائی اعلان ختم بخاری 25 تاریخ کو ہے, ختم بخاری کے لیے آتے. جو سب سے تیز اسپیڈ میں کوئی پڑھتے نا طالب علم, اسے بٹھا دیتے ہیں, چلو جی شروع سے شروع کرتے بسم اللہ پڑھ کے, پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے, کوئی پتہ نہیں 120 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے, 140 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہے. اس نے پڑھنا ہے, سننے والے بیچارے پریشان کہ کیا پڑھ رہا ہے. نماز فجر سے ظہر تک سیشن ختم ہوا, ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام ہے, اس کے بعد پھر عصر کی نماز تک, عصر کے بعد مغرب تک, پھر دوسرا سیشن مغرب سیشن, تیسرا سیشن عشاء کے بعد, چوتھا سیشن دوسرے دن بھی, اس طرح 4 سیشن صحیح بخاری ختم 2-3 دنوں میں. یہ جو کہتے ہیں ہولا ہاتھ رکھتے ہیں نا, ہولا ہاتھ رکھتے ہیں, ایک ہفتے میں ختم کرتے ہیں, وہ ذرا کم اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. صحیح بخاری 3 دنوں میں ختم کرنا ہے, سبحان اللہ, ایک ہفتے میں صحیح بخاری ختم کی جاتی ہے. یہ ختم بخاری ہے, سبحان اللہ. اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں احادیث موجود ہیں, نہ تو پڑھنا ٹھیک جانتے ہیں, نہ ترجمہ ٹھیک جانتے ہیں, نہ سمجھنا ٹھیک جانتے ہیں, اور نہ عمل ہوتا ہے. کیسے ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کوانٹیٹی کو, کوالٹی کہاں دیکھتے ہیں؟ تو سلف کی چیز کا اہتمام کرتے. دیکھیں امام نووی کا نام کیوں ہے, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, جتنے میں نے نام خطب بغدادی دوسرے, انہوں نے یہی راستہ اپنایا ہے. جس نے بھی یہ راستہ اپنایا وہ کہیں پہ پہنچا ہے. اور دنیا کتنے مسلمان ہیں؟ 1.5 ارب ہے, 1.25 ارب ہے. علماء کتنی ہے؟ اور علماء میں سے جو صحیح بننے پہ علماء کتنی ہے؟ گن سکتے ہیں, سبحان اللہ. تعداد دیکھیں آپ, کہاں پہ قصور ہے؟ مدارس کی کمی ہے, یونیورسٹیز کی کمی ہے، پڑھنے والوں کی کمی ہے، ہزاروں لوگ پروڈکشن جو فیکٹری پروڈیوس کرتے ہیں نا، یہ پانی فیکٹری سے آیا نا، پروڈکشن تو ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ سالانہ آ رہے ہیں، لیکن علماء کی کمی کیوں ہے؟ پروفیشنلز ڈاکٹرز کو دیکھنے آتے، چلو اپنے فیلڈ میں آتے ہیں، سالانہ ہزاروں ڈاکٹر نکلتے ہیں، لیکن پھر بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کس ڈاکٹر سے علاج کرو، پوچھ کے کیوں جاتے ہیں، ڈگری کافی نہیں ہے، خراب کہاں پہ، کوالٹی میں ہے نہیں، کیا مطلب کوالٹی، ڈاکٹر تو ایک ہی ہوتے ہیں سارے، کوالٹی سے مراد پڑھائی کی کوالٹی نہیں، اللہ کے ڈر کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ جو پروڈیوس ہوا ہے اس وقت مارکیٹ میں آیا ہے، الغرض یعنی معاشرے میں آئے ہیں ڈاکٹر بن کے، اللہ کا ڈر کتنا ہے اس کے دل کے اندر، جب علاج کرتا ہے مریض کا تو اس کے ذہن میں کیا گھومتا ہے، اس کی جیب یا اس کی صحت، بعض ڈراز ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کروں جو ایسا کرتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، صحت پہلے پرائیورٹی ہے یا اس کی جیب ہے؟ آج بعض ڈاکٹرز جو ہیں بزنس مین بن گئے، اور کاش والا بزنس مین ہوتے تو اچھا ہوتا، شروع سے بزنس بن جاتے کیا مسئلہ ہے، لیکن مریضوں کی مرض سے فائدہ اٹھا کے بزنس کرنا، ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے بزنس کرنا، ان سے بڑھ کر جرمدار وہ ہیں جو گردے بیچتے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ڈکیت، کسی سے ڈکیتی کرتے ہیں، کسی سے چوری کرتے ہیں، انسان کی آوا کی، اور عجب بات ہے، بعض ایسے سینٹرز موجود ہیں پاکستان اور انڈیا میں، لوگ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب منع بھی کرتے ہیں نہ جاؤ وہاں پہ، 50,000 ریال لگتا ہے ایک گردے ٹرانسپلانٹ پہ، جو گردہ دیتا ہے بیچتے ہیں بیچارے فقراء مساکین سے گردے لیتے ہیں، بلکہ ایک پروگرام آیا تھا اس میں خاص بستیاں ہیں، پوری بستی میں سب کا ایک ایک گردہ ہے، دوسرا ہے نہیں، پوری بستی میں سب نے ایک ایک گردہ بیچا ہوا ہے، دیتے کتنی ہے، 20,000 روپے لیتے، 50,000 ریال ہیں، روپے نہیں، اور اسے 20,000 اس کی مرض سے، اس کی کمزوری سے یا اس کی محتاجی سے فائدہ اٹھا کر، کوئی مقروض ہے، کسی کا کوئی بیمار ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، کوئی 20-25,000 میں اسے گردہ اسے لے لیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، خواہش اختیار کرو، اور جو یہاں سے جاتے ہیں بیچارے، وہ بڑا عجیب قصہ سنا، کہتے ہیں جب اترتے ہیں ایئرپورٹ پہ تو ریسیو کرتے ہیں، یہ پورا مافیا بنا ہوا ہے، آپ کوئی پٹی باندھ لیتے ہیں پہلے، پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، تاکہ جگہ کا پتہ نہ چلے، کوئی بتا نہ سکے کیا ہوا ہے، بر الغرض یہ اسے بڑھ کر جرمدار ہے، تو ڈاکٹر ڈکیت بننا تھا تو بھائی شروع سے ڈکیت بنتے، ڈاکٹر بن کے ڈکیت بننے کے کیا تو بنتا ہے بھائی، اور ان سے بڑھ کر جرمدار وہ ہے جو شریعت میں گھپلا کرتے ہیں، دینی تعلیم میں واللہ ان سے بڑھ کر جرمدار ہے، قرآن مجید اور احادیث میں جو تحریف کرتے ہیں، تاویل کے نام پہ دین میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کو دیتے تو ہیں، مدارس میں بیٹھتے دروس بھی دیتے ہیں، لیکن منہج سے ہٹ کر، حق سے ہٹ کر، قرآن سنت کی تعلیم سے ہٹ کر، نام قرآن سنت کا ہے لیکن تعلیم کیا ہے، کوانٹیٹی ملے گی آپ کو، اوہ کوانٹیٹی آپ نہ پوچھیں آپ، لیکن کوالٹی کیا نکلے گی، اس پانی کی بوتل میں اگر غلطی سے کوئی گندگی اس کے اندر چلی جائے، اس میں ایک کنکر کا ٹکڑا پڑا ہو اندر اس کے غلطی سے، کوئی فائدہ ہے اس کا، کوئی پیے گا اسے، اچھا کوئی خریدے گا اسے، یہ یوں پڑی رہے گی کہ نہیں، اسے آپ پھینک دیں گے، اسے گرا دیں گے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، آج امت میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو مدارس سے تو فارغ ہیں لیکن ان کی تعلیم میں بہت سارے دھبے لگے ہوئے ہیں، ان کو قبول کر لیا جاتا ہے، سر پہ بٹھا دیا جاتا ہے، استاد بھی بنا دیا جاتا ہے، علم بھی حاصل کر لیا جاتا ہے، کہاں کا انصاف ہے، پانی کی ایک بوتل ہم نہیں پیتے، تھوڑی سی اس میں ملاوٹ ہو، شریعت کی بنیاد میں ملاوٹ ہو، عقیدے میں ملاوٹ ہو، منہج میں ملاوٹ ہو، قرآن مجید اور صحیح احادیث کی باطل تاویل کے نام پر تحریف کی جائے معانی کی، وہ تب بھی کہا جاتا ہے یہی بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے القاب سے نوازا جاتا ہے، واللہ قیامت کے نہ تو لقب کام آئیں گے نہ نام کام آئے گا، کام آئے گا آپ کا کام، آپ کا ایمان، آپ کا منہج، آپ کا تقوی، یہ آپ کا کام آئیں گے، واپس آتے ہیں، وَاَعْتَرِ بِتَصَحِحِ دَرْسِهِ الَّذِي يَتَحَفَّظُهُ، اچھا وہ درس جو اس نے یاد کیا ہے اس کو محفوظ کرنا ہے نا، اس کی اعتنا بھی کرنا ضروری ہے، اس کا خاص خیال، اعتنا خاص خیال رکھنا. جیسے کوئی شخص اپنے گھر کے اندر اپنے پیسے سامنے رکھ دیتا ہے، کبھی دیکھے جو اس کی سونا ہے، جو 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 اس کی خزانہ ہے، جو بھی اس کی یعنی ایسٹس سامنے ٹیبل پہ رکھے ہوتے، جو آئے آئے گئے سب دیکھ رہے تھے، جو اس کے خاص سے اعتنا کیا جاتا ہے.
ذرا ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ مختلف شرکوں میں جو کام کرتے ہیں، اور شرکوں کے اندر کوئی مسجد ہے چھوٹی اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، تو خدا کے لیے کوشش کریں.
ٹھیک ٹھیک ہے، ضرور ان شاء اللہ. ويعتني بتصحيح درسه الذي يتحفظه تصحيحا متقنا على الشيخ. درس کو محفوظ کر لیا، اب اتقان کے ساتھ، یہ لازمی ہے کہ جو آپ نے محفوظ کیا ہے، ایک پیپر آپ نے لکھا ہے، یہ یاد کر لیا، اب اس کو آپ نے محفوظ کر رہے ہیں اتقان کے ساتھ، تلفظ بھی ٹھیک، اس کا معنی بھی ٹھیک، اس کا مفہوم بھی ٹھیک، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر جو بھی اس مثال پہلی حدیث ہے، بخاری پہلی حدیث ہے، اس کے تعلق سے جو بھی اہم باتیں ہیں محفوظ کریں، بے شک ایک پیپر میں کیوں نہ ہو، یہ حفظ العلم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اتقان کس پہ؟ شیخ پہ کرنا ہے، اس سے لے کے، یعنی صحیح پڑھنا پہلی بات ہے. ثم يحفظه حفظا محكما، سبحان اللہ، تصحیحا متقنا نمبر ایک ہے، ٹھیک کر دیتے نا، تصحیحا متقنا یہ نمبر ایک ہے. نمبر دو، يحفظه حفظا محكما، اس کی حفاظت احکام کے ساتھ کرے، کہ کہیں سے کوئی آ کے اسے تبدیل نہ کر لے. محدثین کیا کیا کرتے تھے؟ جیسے کہ اپنے مال و متاع کی حفاظت کر، اس سے زیادہ حدیث کی حفاظت کرتے، ان کی جو لکھی ہوئی بکس ہوتی نا، ان کی بھی بچے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، جو ایک دفعہ حدیث لکھی ہوئی تھی ان کی، ایک سین محفوظ ہوتا، محفوظ سینوں میں جو لکھا کرتے تھے، اس جگہ تک ایکسس جو ہے اپنے سب سے پیاروں کا بھی نہیں ہوتا تھا، بیوی بچے نہیں جا سکتے تھے ان کی اجازت کے بغیر. ان کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اس میں ایک بھی فیبریکیشن کی جائے، ملاوٹ کی جائے، تو وہ پورا علم اس کا جو ہے نا ختم ہو جائے گا. اور بعض ایسے تھے محدثین جن کے احادیث کو پورے مجموعوں کو چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ اپنے ان احادیث اور اس علم کا جو اس نے حاصل کیا ہے حفاظت نہیں کرتا تھا. اگر دیکھ لے محدث کسی کی احادیث یوں پڑھی ہوئی ہیں، جو بھی آتا ہے لے لیتا ہے، پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ تو گیا نا. کہ آج جو تم نے لکھا ہے، جس کے ہاتھ میں پیپر ہے، جس کے ہاتھ میں ورک ہے، جس میں آپ نے حدیث لکھی ہے، اگر اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی لفظ ایڈ کر لیتا ہے، یا وہ اس کو نسخ کرتے ہوئے خود ایڈ کر لیتا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ جو اس کے اندر کچھ چیز شامل کر دیتا ہے، وہ تو آپ کے نام پہ ہوگا نا، کیونکہ وہ لکھ چھوڑ کے گئے، علم جو لکھا گیا وہ مر گئے، چھوڑ گئے، صحیح بخاری صحیح بخاری کو لکھ کے چلے گئے دنیا سے. اس میں ایک لفظ بھی اگر زیادہ تو ہوز ریسپانسیبل، کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی کی ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ اسے اتنا مہنگا خزانہ سمجھتے تھے کہ ہم تو دوسروں سے اپنے خزانے کو چھپاتے ہیں، وہ تو اپنے سے اپنے خزانے کو چھپاتے تھے، کہ کوئی ان کے ساتھ بغیر پہنچ نہیں سکتا تھا، اور پتہ تھا اگر ہم پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں ہے. تو پہلی بات کیا ہے؟ تصحیح متقنن، پڑھنا صحیح، معنی صحیح، ترجمہ صحیح، سب ٹھیک ہے. اب اس کے حفظ کیسے کریں؟ حفظا محکما بعد حفظه يكرره مرات ليرسخ رسوخا متأكدا. نمبر تین، تین چیزوں سے حفاظت کی جاتی ہے یا درس کی تصحیح کی جاتی ہے حفاظت کے ساتھ. پہلا ہے تصحیح متقنا، تصحیح اتقان کے ساتھ، یعنی پرفیکشن کے ساتھ، متقن یعنی پرفیکٹ، پرفیکشن کے ساتھ. کیسے؟ کہ تلفظ بھی ٹھیک، معنی بھی ٹھیک، اور آخر تک. دوسرا، یحفظ حفظا محکما، اس کی حفاظت، اب آپ نے اس کی حفاظت ٹھیک پڑھ بھی ہے، ٹھیک نوٹ بھی کر لیا، اب اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. کیسے حفاظت؟ محکما، احکام کے ساتھ، یعنی کسی کا ایکسس وہاں تک پہنچ نہ سکے آپ کی اجازت کے بغیر، ٹھیک. تصحیحا متقنا، آپ نے جو پڑھا ہے کہیں پہ زیر زبر کی غلطی ہے، اتقان ہے یہ، پرفیکشن تو نہیں ہے نا. پرفیکشن کیسے آئے گی؟ کہ آپ کے زیر زبر کی غلطی بھی نہ ہو، ٹھیک، اس کا معنی بھی صحیح، اس کا مفہوم بھی صحیح. اتقان اس وقت صرف اس حدیث کو کہتے تھے جو لکھی ہوئی ہے، وہ معنی تو رسول جماعت کا جو عقیدہ وہ تو ایک تھا سب کا، لیکن فقہی مسائل میں بعض اختلاف ہوئے ہیں، تو وہ اتقان مراد نہیں ہے، مراد اصل اتقان ہے لفظ کا. اور اس کے جو بنیادی پیغام ہیں خاص عقیدے کے تعلق سے اس کی بات ہو رہی ہے. ورنہ پھر اگر ہم ہر بات کو اتقان وہ ہے جو شیخ سے لے لے تو پھر اختلاف کب ہوتا ہے اور کب ترقی ہوتی ہے اجتہاد میں؟ وہ مطلوب نہیں ہے. اتقان اصل میں لفظ کا اتقان ہوتا ہے. میں آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آج لفظ کے اتقان کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت والجماعت اور سلف منہج سلف پر جو علماء قائم ہیں ان کی سمجھ کے مطابق ہم اس اتقان کو حاصل کریں. بات واضح ہے جی. تو پہلے متقنن تصحیح متقنن، دوسرا احفظ و حفظا محکما، تیسرا ہے لیرسخ رسوخا متأکدا. رسوخ کیسے ہوگا؟ محفوظ بھی کر لیا، تصحیح بھی کر، محفوظ بھی کر رہے، پھر آپ کو دیکھتے نہیں اسے، تو فائدہ کیا ہے بھائی اس کا؟ تو اسے بار بار دیکھیں، بار بار پڑھیں تاکہ وہ راسخ ہو جائے آپ کے دل کے اندر. اصل حفاظت یہ ہوتی ہے علم کی، بار بار. ثم بعد حفظ يكرره مرات، شیخ صاحب فرماتے ہیں تکرار بار بار کرنا، کہ وہ لیرسخ رسوخا متأکدا ثم يراعيه بحيث لا يزال محفوظا جيدا. پھر اس مراعات کو دیکھتے ہوئے بار بار چوتھے نمبر پہ محفوظا جيدا، کہ وہ دیکھتا رہے کہ اسے جو یاد کیا ہے واقعی راسخ ہے کہ نہیں، تو اپنا ٹیسٹ بھی لیتے رہے، دیکھتا بھی رہے، اس کی خاص مراعات کرتا رہے. کیسے ہوگا؟ اپنا ٹیسٹ لے لے، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے یاد کر لے کہ مجھے پورا آتا ہے کہ نہیں، پھر دیکھ لیں اسے لکھا اس کے برابر ہے کہ نہیں، کہیں پہ فرق نہیں زیر زبر کا، اس کو بھی وہ دیکھتے تھے. لاکھوں احادیث کے حافظ حفاظ اس طریقے سے احادیث کو پڑھتے ہیں، اس کا اتقان کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور راسخ کرتے ہیں اپنے دلوں میں، اور اس کو خاص رعایت بھی کرتے ہیں، یعنی خاص اعتنا بھی کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسا علم جانتے ہیں آپ جس کس طریقے سے خاص اہتمام کیا جائے؟ میڈیکل کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، آئی ٹی کا علم ہے، کوئی علم جانتے ہیں اسے؟ سبحان اللہ. اس لیے علم حدیث کے سامنے ویسٹ نے اپنا سر جھکا دیا، کہتے ہیں اس ایسا علم ہم نے دنیا میں دیکھا نہیں جس کے لیے اتنی خاص طریقے سے اہتمام کیا گیا ہے. جرح و تعدیل، یعنی ایک علم نہیں ہے، علم مصطلح حدیث جو ہے تو ابتدا ہے، علم حدیث کے علوم ہیں. یہ حدیث ہم تک ایسے نہیں پہنچی، صحیح بخاری ایسے نہیں، ہم صحیح بخاری کہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے صحیح بخاری سے مسلم یا کوئی حدیث ہے؟ کیا نہیں فرق پڑتا ہے؟ اس کو فرق پڑتا ہے جو قدر کرتا ہے احادیث کی، اور جو علم حدیث کی بھی قدر کرتا ہے. لوگ حدیث قدر تو کرتے ہیں لیکن علم حدیث قدر کرنے والے کتنی ہیں؟ اور دونوں میں فرق ہے. اگر صرف حدیث کی قدر کرتے ہیں تو آپ کے نام کی قدر کرنے والے، جب کام کی بات آئے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حدیث کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. اور اکثر لوگوں کو دیکھ لیں، یہی طریقہ حدیث کی قدر بھی ہے لیکن جب امام کے قول سامنے حدیث چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں. لیکن جو علم حدیث سے واقف ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ امام کو چھوڑ کو امام قول کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث کو لے لیتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک حدیث کے علم میں جاہل ہے، دوسرا حدیث کے علم میں عالم ہے، اور دونوں ہی حدیث قدر کرنے والے ہیں، ایک نام کے اور دوسرے کام کے. بارک اللہ فیک. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.